گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. آج انشاءاللہ سوجل ہم نماز اور نماز سے متعلق جو عوامی غلط فہمیاں ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کریں گے. اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی. ابتدان درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جو مجھ پر روزے جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, جمعہ جو ہے یہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ہمیں ایک بہت بڑی نعمت جمعے کی شکل میں عطا کی ہے. بہت فضیلتیں ہیں, بہت سارے اعمال اس میں کیے جاتے ہیں, لیکن عدم توجہ کی وجہ سے یہ جمعہ آتا تو ہے لیکن چلا جاتا ہے اور ہم اس میں کوئی خاص کام نہیں کر پاتے. تو جمعے کی خاص درود شریف کی فضیلت اور اس طرح دیگر اعمال بھی بیان کیے جاتے ہیں, تو کوشش کر کے مدنی چینل کے ناظرین ان کو کریں انشاءاللہ عز و جل. زندگی کے ایام کتنے باقی ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں, تو جو دن مل رہا ہے نیکی کرنے کا اس میں ہمیں نیکی کر لینی چاہیے, کہ آئندہ موقع ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں, پہلا سوال میں عرض کروں گا اس حوالے سے کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ نماز کے اندر جو انگوٹھا ہے یہ ہلنا نہیں چاہیے, یہ بھی اسے مشہور ہے. اگر ہل جائے تو یہ شاید لوگ محسوس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ نماز پہ کوئی اثر پڑے گا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لوگوں کے اندر ایک غلط مسئلہ مشہور ہے نماز کے بارے میں,
جی,
کہ اگر سیدھے پاؤں کا انگوٹھا, یعنی جہاں کھڑے ہو کے آپ نے نماز کی ابتدا کی ہے, سیدھے پاؤں کا انگوٹھا اگر وہاں سے ہل گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی.
نہیں ہوگی.
اب اس بارے میں مختلف قسم کی باتیں لوگوں میں معروف ہیں. بعضوں میں تو یہ معروف ہے کہ اگر سیدھا پاؤں اپنی جگہ سے ہل گیا, بعضوں میں یہ معروف ہے کہ انگوٹھا اپنی جگہ سے ہل گیا تو نماز نہیں ہوگی.
صحیح.
اور اس طرح کی کافی ساری باتیں معروف ہیں, حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے.
ٹھیک ہے.
نماز کی ادائیگی جب انسان کرتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے جب ابتدان وہ کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے, جب وہ قیام میں موجود ہے اس وقت تک تو وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, پھر وہ رکوع میں جائے گا, رکوع سے اٹھے گا, پھر وہ سجدے میں جائے گا, سجدے میں جانے کے بعد پھر جب وہ جلسے میں بیٹھتا ہے تو پھر پاؤں کی کیفیت ہلکی پھلکی چینج ہو جاتی ہے. اب جب دوبارہ کھڑا ہوگا پھر تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو یہ لوگوں میں بالکل غلط بات مشہور ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر پاؤں بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے, انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے.
صحیح.
اس کی ایک جو, اگر کوئی شخص پہلی صف میں نماز کی ادائیگی کر رہا ہے,
ٹھیک,
وہ امام کے سیدھی طرف کھڑا ہے, اب بالفرض اس کا وضو ٹوٹ گیا,
ٹھیک,
اس کو حکم ہے کہ وہ چلا جائے اور وضو کر کے آ کے نماز میں شامل ہو. جب یہ نکلے گا وہاں سے, جو اس کے سیدھی طرف تھا اس کو حکم یہ ہے کہ یہ ساتھ ہو اور جو صف کی کشادگی پیدا ہو گئی تھی صف میں اس کو یہ پورا کر دے.
صحیح.
اب وہ سارے کا سارا ہی چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آ گیا.
صحیح.
اسی طرح اگر وہ پورا نہیں کرتا جو پچھلی صف میں موجود ہے, اس کو حکم ہے کہ آگے جا کے وہ صف کو پورا کر دے. تو انگوٹھا کیا, پاؤں کیا, بلکہ پورا آدمی ہل گیا.
صحیح.
اور نماز پہ کچھ فرق نہیں پڑا. تو یہ لوگوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے, نماز ہو جاتی ہے.
مدینہ شہر کے ناظرین, جواب آپ نے سنا کہ اس حوالے سے جو غلط فہمی تھی اس کو دور کیا گیا, اور بھی اس طرح کی بے شمار غلطیاں ہیں جو عوام میں ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ جو بغیر بلند آواز سے، یعنی سری جو نماز کہلاتی ہے، جہری نماز جس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، اور سری وہ کہ جس میں آہستہ قرات امام صاحب کرتے ہیں، تو یہ بھی مطلب بات ہے کہ مقتدی جو ہے وہ سری میں قرات کرے، تو کیا ایسا ہے کیا؟
ہاں، یہ بھی عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ہمیں قرات نہیں کرنی، حدیث مبارکہ میں اس کا حکم بھی ہے کہ امام ضامن ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے.
صحیح.
جو لوگ اس مسئلے کو سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید اس نماز کے بارے میں ہے یا نماز کی ان رکعتوں کے بارے میں ہے جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے،
ٹھیک،
قرات میں جہر کرتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھا جائے تو دو حکم ہیں.
صحیح.
ایک یہ ہے کہ اس کو غور سے توجہ سے سنا جائے.
صحیح.
اور دوسرا حکم یہ ہے کہ خاموش رہا جائے.
ٹھیک.
تو جب امام بلند آواز سے قرات کرے گا تو سننا بھی پایا جائے گا، سنے گا بھی اور خاموش بھی رہے گا.
ٹھیک.
اور جب امام کی قرات بلند آواز سے نہیں ہوگی تو اب سننا تو نہیں پایا جائے گا، مگر خاموش رہنا یہاں پر ضروری ہوگا.
ٹھیک.
لہذا جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، امام سری قرات کرتا ہے، مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں.
نہیں.
اسی طرح مغرب کی آخری رکعت ہے، عشاء کی آخری دو رکعتیں ہیں، امام سری قرات کرتا ہے تو جو مقتدی ہے اس نے خاموش رہنا ہے، اور خاموش رہ کے کھڑا ہوگا، اس کے پیچھے قرات نہیں کرے گا.
ٹھیک. مدی شل کے ناظرین، جو غلط مسائل مشہور ہیں اس پر ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ جو سجدہ صحف ہے جو نماز کے اندر واجبات چھوٹنے پر کیا جاتا ہے، اب اگر کسی کا واجب ترک ہوا اور اس کے ذہن میں تھا کہ میں سجدہ صحف کروں گا، لیکن اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اب وہ سلام تو پھیر دیا، یعنی اب ظاہر یہی ہے کہ بھائی سلام جب پھیر دیا تو نماز کمپلیٹ ہو گئی، اب کیا کرے وہ؟ یعنی دوبارہ کر سکتا ہے یا کوئی صورت؟
جب سجدہ صاحب لازم ہوا، اگر سجدہ صاحب کے بغیر نماز کمپلیٹ کر لے گا تو اب اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی.
ٹھیک.
کیونکہ اگر سجدہ صاحب کرتا تو اس کی نماز کمپلیٹ ہو جاتی. مگر یہاں اس بات کی اجازت ہے. اب ہم سمجھتے یہی ہیں کہ جب دونوں طرف سلام پھیر دیا تو اب بس بات ختم ہوگی، ایسا نہیں ہے. دونوں طرف سلام پھیر دیا، وہیں پہ اسی جگہ پر بیٹھا ہے اور نماز کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا ابھی تک،
ٹھیک،
اور اس کو فوراً یاد آ گیا کہ مجھے تو سجدہ صاحب کرنا تھا، تو اب اس کو اجازت ہے کہ اب یہ سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز پوری کر سکتا ہے.
ٹھیک. اچھا، اس کے اندر کوئی ٹائم پیریڈ ہے؟ یعنی ایک دو منٹ کا وقفہ اگر ہو جاتا ہے؟
نہیں، ٹائم پیریڈ یہاں بیان نہیں کیا. اصل حکم جو بیان کیا گیا یہاں پر وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا گیا کہ جو نماز کے منافی ہے، یعنی باتیں کرنا نہیں شروع کر دی کسی سے، کوئی عمل کثیر وغیرہ نہیں کیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، تو عبد سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتا ہے.
ٹھیک. یعنی مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگائیں گے جو مسئلہ بھی بیان کیا مفتی صاحب نے، اس میں ہمارے لیے کتنی زبردست رہنمائی ہے کہ یعنی اپنے تئیں تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نماز کمپلیٹ ہو گئی اور ہم نماز سے باہر ہو گئے، لیکن باہر اس انداز میں ہوئے کہ اب نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی کیونکہ ہم نے سجدہ صاحب نہیں کیا. لیکن آپ شریعت کا حسن دیکھیں اور ان مسائل کو دیکھیں کہ ابھی بھی موقع ہے، دونوں طرف سلام پھیر دیا آپ نے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز سے مانے تھا، جو نماز کو ختم کرنے والا تھا، ابھی نہیں کیا، ابھی آپ وہیں ہیں، تو ابھی بھی شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ فوراً جو ہے وہ سجدہ کر دو سجدے کر لیتے ہیں سجدہ صاحب کی نیت سے، تو ابھی بھی نماز آپ کے ہاتھ میں ہے. تو وہی یعنی جو سلسلے ہم یہ کر رہے ہیں، جو سلسلے رکھے جاتے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو مسلمانوں تک شریعت اور اس کے احکام اور جو مسائل ہیں ان کو پہنچائیں تاکہ لوگ سیکھیں اور یوں اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اپنی عبادات کو وہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں. یعنی صورتیں ہوتی ہیں لیکن علم نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے پھر جو اس طرح کے اسلامی بھائی ہمارے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ علم نہیں، تو یقیناً پھر اس نماز کو دوبارہ ہی پڑھتے ہوں گے، حالانکہ وقت تھا ان کے پاس، اگر علم مطلب یہ مسئلہ اگر ان کے علم میں ہوتا تو وہ اپنی نماز کو یوں بچا لیتے. تو لہذا کوشش کریں، یہ سلسلے جو ہمارے چل رہے ہیں مسلسل، ان کو دیکھیں، انشاءاللہ عزوجل ہر موضوع سے متعلق آپ کو اہم معلومات ہوتی رہے گی. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائے حضور کے قرآن مجید کا الٹا پڑھنا، پیچھے سے پڑھنا نماز کے اندر، ظاہر اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ ظاہر صحیح نہیں ہے اور اس پر وعیدیں بھی ہیں اگر قصدن کوئی کرتا ہے تو، لیکن اگر نماز کے اندر یہ ہو جائے تو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اب نماز ٹوٹ گئی یا اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، تو اس پر
دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے واجبات میں سے ہے.
ٹھیک ہے
کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے.
ٹھیک
اوپر سے شروع کر کے واپسی نہ آیا جائے. یہ جو لازم ہے یہ تلاوت میں لازم ہے.
صحیح.
اب جب نماز کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی ضروری یہی ہے کہ یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے.
صحیح.
ہاں اگر کسی نے پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں پہلے والی صورت پڑھ لی.
صحیح.
تو ایسی صورت میں اگرچہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو الٹا پڑھا مگر چونکہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے.
صحیح.
یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے. جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو گناہگار بھی ہوگا.
صحیح.
مگر نماز ہو جائے گی, سجدہ صاحب بھی لازم نہیں ہوگا اور نماز بھی ہو جائے گی.
ٹھیک. اچھا لیکن جیسے دو تین سوال اس زمین میں میرے ذہن میں آ رہے ہیں, جیسے جو ہمارے مدنی منع جو قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں مدنی قاعدہ انہوں نے ختم کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ عمہ پارا شروع ہوتا ہے ان کا تاکہ وہ قرآن سے انسی عدل سے, لیکن وہ اس کے اندر ترتیب الگ ہوتی ہے
یاد کرنے میں.
یاد کرنے میں وہ شروع میں ہی
جی وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کی صورت نہیں ہوتی.
صحیح.
وہ تلاوت کی صورت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے بیٹھے.
صحیح.
اب آپ نے اس کو الٹا پڑھنا شروع کر دیا.
صحیح.
وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اس کو الٹا پڑھنا شروع کر دیا.
صحیح.
اب یاد کرنے میں کوئی شخص ایک دن قرآن مجید فرقان حمید کی آخری سورہ یاد کرتا ہے.
صحیح.
سورہ ناس. دوسرے دن جو ہے وہ اس سے پیچھے والی صورت یاد کرتا ہے. تیسرے دن اس سے پیچھے والی صورت یاد کرتا ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں.
یہ الگ حکم ہو جائے گا. جی. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ امام سے غلطی ہوئی, پیارے نماز سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں, صاف ہو جاتا ہے, تو اب لقمہ کون دے گا؟ فقط مؤذن ہی لقمہ دے گا یا مطلب سب کو اختیار ہوتا ہے اور ہم جو دیکھتے ہیں نمازوں میں چاروں طرف سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں؟
دیکھیں ویسے تو عمومی طور پر بعض جگہوں پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ خاموشی ہی اختیار کرتے ہیں.
صحیح.
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مؤذن ہی کا کام ہے, وہی لقمہ دے گا.
صحیح.
اب مؤذن کو بھی بعض اوقات ذہن میں نہیں رہا, اس کی توجہ بھی نہ رہی, تو اب دیگر افراد بھی لقمہ نہیں دیتے.
صحیح.
اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لقمہ کب دینا ہے.
صحیح.
کس صورت میں لقمہ دینا چاہیے, کس صورت میں نہیں دینا چاہیے, اس کے مسائل ہی معلوم نہیں ہوتے.
صحیح.
تو وہ جو مؤذن ہے اس کو بھی معلوم ہونے چاہیے, جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہونے چاہیے.
صحیح.
تو یہ فقط مؤذن ہی کا کام نہیں ہے, جس کو بھی امام سے غلطی ہوئی ہے تو کوئی بھی شخص لقمہ دے سکتا ہے.
صحیح.
اب عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لقمہ دیتے ہوئے وہ جھجھک رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یاد بھی ہے یا نہیں.
صحیح.
تو اگر کسی کو یاد ہے تو وہ لقمہ دے دے, نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب ایک لقمہ دیتا ہے تو پھر پیچھے سے دیگر افراد بھی لقمہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور جو دوسری صورت میں نے بیان کی کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کس جگہ پہ لقمہ دینا ہے.
صحیح.
کس جگہ پہ لقمہ نہیں دینا. ہمارے ایک اسلام میں امامت کرواتے ہیں, نماز پڑھائی, اب وہاں پہ مقتدیوں نے لقمہ دے دیا جہاں پہ لقمہ نہیں دینا تھا.
صحیح.
اب انہوں نے لقمہ نہیں لیا, ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ لقمہ لیں گے ان کی نماز تو چلی گئی, امام کی بھی جائے گی اور سب مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. اب وہ مسئلہ بتا دیا بعد میں کہ جنہوں نے لقمہ دیا تھا وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھ لیں.
صحیح.
چند دن کے بعد ایک ایسا مسئلہ ہوا جہاں پہ لقمہ دینے کی اجازت تھی,
اب
کوئی بھی نہیں بولا, ڈر کی وجہ سے کوئی بھی نہیں بولا کہ شاید اب کہیں ایسا ہی نہ ہو
دوبارہ
کہ امام صاحب نماز کے بعد بولیں کہ اب دوبارہ نماز پڑھ لیں. تو ظاہر وہ معلومات نہیں ہوتی, تو یہ معلومات جو ہے وہ جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو ہونی چاہیے کہ کہاں پہ لقمہ دینا ہے اور کہاں پہ نہیں.
معلومات مطلب چلیں, میں نے ابھی اس طرح عرض کیا کہ یہ سلسلے معاون و مددگار ہیں, لیکن ابھی جس طرح کا دور چل رہا ہے ٹائم ہم کہاں سے نکالیں گے معلومات کا؟ ابھی تو موبائل سے فرصت نہیں ہے, ہم لوگ کیا کریں اس کے لیے, کچھ بتائیں نا.
ویسے تو یہ ہے کہ موبائل سے فرصت نہیں ہے, الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے موبائل میں بھی کتابوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, وہاں بھی آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں, وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ مسائل سیکھنے کے لیے بہت بڑی بڑی بہت موٹی موٹی یہ عربی کی کتب پڑھنی پڑیں گی, وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے. تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے یہ کام بھی آسان کیا ہے. نماز کے مسائل آپ کو سیکھنے ہیں, آپ نماز کے احکام کتاب لے لیجئے, لقمے کے مسائل کے متعلق بھی رسالہ موجود ہے, زکوٰۃ کے متعلق بھی رسالہ موجود ہے, رمضان کے روزوں کے متعلق بھی رسالہ موجود ہے. تو چھوٹی چھوٹی کتب موجود ہیں, سوال جواب کی صورت میں دیا ہوا ہے, ان کو پڑھتے رہیں، جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ علماء کے پاس حاضر ہو کے پوچھ لیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل میں یہ عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی تو اس دور میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور علم دین کا سکھانا، اس کا حصول دعوت اسلامی نے اتنا آسان کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے، لیکن بات وہی آئے گی کہ یہ ہماری محرومی ہوگی، بدنصیبی ہوگی کہ ہم اتنی آسانی کے باوجود بھی ان مسائل کو سیکھ نہ سکیں، کتابوں کی صورت میں، میموری کارڈ کی صورت میں، موبائلز کے اندر اپلیکیشن کی صورت میں، یعنی کتنا آسان کر دیا، اس دور کے جو جدید تقاضے ہیں اس کے مطابق بھی کر دیا۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں اہل سنت سے ایک مرتبہ حاجی زمزم علیہ رحمہ نے یہ بات عرض کی تھی کہ کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر لکھ کر بات کرنے کا بھی ایک سلسلہ ہے تاکہ اپنی زبان کو ہم فضولیات سے بچائیں، تو زمزم بھائی نے واپس سے عرض کی کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کوشش تو ہم کرتے ہیں لیکن اسلامی بھائی یعنی اس پر اتنا مطلب کارکردگی ہمیں مل نہیں رہی۔ تو باپا نے پھر یہی ارشاد فرمایا تھا کہ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ لکھنے کے لیے اب پیڈ نہیں ہے، پیڈ ہے تو قلم نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں تو اب لکھیں کیا یہ سمجھ نہیں آ رہا، اچھا اب لکھنے کا پھر ارشاد فرمایا کہ پھر آگے ذہن نہیں ہے لکھنے کا، تو بات یہاں پر آئی کہ ذہن نہیں ہے۔ اگر ہم سب کا ذہن بن جائے اس حوالے سے کہ مجھے اپنی نماز درست کرنی ہے، اپنا قرآن درست کرنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، ذہن بن جائے تو پھر چیزیں تو بہت ساری موجود ہیں، جب ذہن ہی نہیں ہوگا تو چیزیں تو بہت ساری موجود ہیں تو اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی نے علم دین کا حصول بہت آسان کر دیا ہے، یہ سلسلے آپ کے سامنے ہیں، کتابیں آپ کے سامنے، ہم سلسلوں کے اندر آپ کو کتابوں کی رہنمائی بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کتاب موجود ہے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، جیسے لقمہ دینا یہ پورا مطلب یہ اس کا ایک عمل ہے یہ، اور اس کے لیے احکام مرتب کیے گئے ہیں، لیکن اب کیسے دیں، کہاں سیکھیں، کتاب آپ کو دے دی کہ یہ کتاب لیں اس کو پڑھیں، اب پڑھیں گے نہیں، ذہنی نہیں ہوگا تو پھر احکام کس طرح سیکھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اور ہمیں یہ ذہن مطلب نصیب ہو جائے کہ ہم اس طرف لگ جائیں۔ چلیں مدی چل کے ناظرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا آغاز کیا دسویں ذوالحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے یا عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ قربانی کا وقت کب تک ہوتا ہے، اگر کسی نے چوتھے دن یعنی 13 ذوالحجہ کو قربانی کی تو کیا قربانی ہو جائے گی، اور اس قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہوگا، حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ جزاک اللہ،
آمین۔ مزید کال،
سید سجاد علی ہے، میں راول پنڈی کینٹ سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال ہے حضور کہ ہم جو قربانی کی کھالیں جو ہوتی ہیں، ان کھالوں کو ہم کسی محفل میلاد میں یا کسی اس طرح کے کام میں، محافل میں، 11ویں شریف یا اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کی کیا ممانعت ہے، کے بارے میں ذرا سا۔
جی، اگلی کال۔
میرا نام محمد حسین ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ میں نے قربانی تو کی بکرے کی، مگر دو حصے ڈالے میں نے گائے میں، دو حصے ڈالے، وہ میں نے گوشت نہیں لیا، تو اس طرح کی قربانی اگر کرتے ہیں تو کیا اس میں جائز ہو جاتی ہے، یا اپنے بندے کو خود قربانی کرنی چاہیے یا ایسا ڈالنا چاہیے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ویسے تو پہلے جو کال تھی قربانی کے وقت کے حوالے سے، اگرچہ اس کا وقت تو گزر ہی گیا ہے، لیکن چلیں پھر بھی اس حوالے سے مفتی صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں، قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟
قربانی کا جو وقت ہے 10 تاریخ جو ہے 10 ذوالحجۃ الحرام، اس کی طلوع فجر سے وقت شروع ہو جاتا ہے ایک اعتبار سے، مگر شہر کے اندر اس وقت قربانی کی جا سکے گی جب کسی ایک جگہ پر عید کی نماز ہو گئی،
ٹھیک ہے،
اور گاؤں وغیرہ میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں،
ٹھیک۔
یہاں ان کا ایک سوال ہے جو بعد سے بھی متعلق ہے،
جی،
انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جو وقت ہے یہ 12 کی مغرب تک ہے،
ٹھیک ہے،
اگر کسی نے 13 کو قربانی کی تو اب اس کا کیا حکم ہوگا، یعنی اگر کسی شخص نے 13 کو قربانی کی، 13 ذوالحجۃ الحرام کو، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا، یعنی اس نے قربانی کا جانور لیا، قربانی اس پہ لازم تھی، دن سارے گزر گئے، اب اس نے 13 کو قربانی کی، جب قربانی کا وقت گزر گیا تو اب اس پہ لازم تھا کہ قربانی کا وہ جانور یہ زندہ ہی صدقہ کر دیتا،
صحیح،
شرعی حکم یہ تھا، اب اس نے زندہ صدقہ نہیں کیا، اس جانور کو ذبح کر دیا، ذبح کر دیا تو ان کا ایک سوال یہ تھا کہ کیا اس کا گوشت حلال ہوگا یا نہیں، ضرور اس کا گوشت حلال ہوگا جب اس کو ذبح شرعی کیا گیا ہے،
صحیح،
مگر اب اس پہ لازم ہے کہ اس کو یہ صدقہ کرے گا،
صحیح،
جتنا بھی گوشت ہے اس کو یہ صدقہ کرے گا، اور ایک چیز اور بھی لازم ہے،
جی،
وہ یہ ہے کہ اب جو گوشت ہے اور زندہ جانور کی قیمت میں جو فرق آیا ہے.
صحیح.
مثال کے طور پر جو زندہ جانور تھا وہ 25,000 روپے کا تھا, اب جب اس نے اس کو ذبح کر دیا, اب اس کے گوشت پوست کی قیمت جب لگوائے گا تو وہ 20,000 روپے کی ہے, تو یہ جو 5,000 روپے کا فرق آیا, یہ 5,000 روپے بھی اس کو صدقہ کرنا پڑیں گے.
ٹھیک. قربانی کی کھال, کیا اس کو ہم محفل میلاد میں 11ویں شریف میں استعمال کر سکتے ہیں؟
دیکھیں, قربانی کی کھال خود اس کو استعمال میں بیچ کر یا اپنے ذمے کوئی کسی کے کوئی رقم وغیرہ آتی ہے اس میں نہیں دے سکتے.
صحیح.
اب کسی شخص نے محفل میلاد کروائی.
صحیح.
یا کسی شخص نے کوئی بھی کسی بھی طرح کی محفل کروائی, اب ڈیکوریشن والے کے یا کسی کے بھی پیسے اس پہ لازم ہو گئے.
صحیح.
اب یہ قربانی کی کھال ان کو اس نوعیت میں دے رہا ہے کہ اس پہ پیسے لازم ہو گئے تو یوں دے رہا ہے, تو یوں قربانی کی کھال نہیں دے سکتا.
صحیح.
اگر یہ قربانی کی کھال یوں دے گا تو اس کو اتنی رقم جو ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گی. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ قربانی کی کھال اس کے پاس موجود تھی, اس نے کسی بھی اسلامی بھائی کو دے دی کہ یہ قربانی کی کھال آپ لے لیں.
صحیح.
اب قربانی کی کھال اس کو دے دی, اب وہ محفل میلاد میں لگا دے, کسی بھی محفل میں لگا دے, تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں.
یعنی محفل میں جو لنگر ہوگا, لنگر
جی,
اس میں کھال بیچ کر استعمال ہو جائے گی؟
وہی صورت میں نے بیان کی ہے. وہ صورت میں نے بیان کی ہے کہ اگر یہ بذات خود اس طرح سے کرے گا کہ بذات خود اس نے جو بھی انتظامات تھے وہ انتظامات ہوئے, اب اس انتظامات کے پیسے اس پہ لازم ہوئے, اس نے ان پیسوں کے بدلے میں کھال دے دی,
تو نہیں,
تو ایسا نہیں کر سکتا. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قربانی کی کھال اس نے کسی کو دے دی, کسی کو مالک بنا دیا, اب جس کو مالک بنایا ہے وہ محفل میں اس کو استعمال کر سکتا.
ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح کسی نے بکرے کی قربانی کی اور 2 حصے گائے میں ڈال دیے, تو اب وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کرنا ضروری تھی قربانی یا اب یہ ہو گئی میری؟
وہ ایسی صورت ہے کہ جب انہوں نے ایک اعتبار سے انہوں نے 3 قربانیاں کر دی,
3 کی,
ایک قربانی ان پہ لازم تھی.
ٹھیک.
تو اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ جو گوشت, جو دوسری 2 قربانیاں تھی جو میں نے حصہ ڈالا تھا, وہ گوشت میں نے سارے کا سارا کسی کو دے دیا, تو قربانی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حصہ ڈالے گا اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. ویسے تو مستحب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصے اس کے کیے جائیں, ایک اپنے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء کے لیے, اور اگر سارے کا سارا ہی تقسیم کر دیتا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, جہاں ہم نماز کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں, وہیں آپ کی جو کالز اگرچہ موضوع سے ہٹ کر ہیں اس کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں, کیونکہ بعض جیسے قربانی کے ایام اگرچہ گزر گئے لیکن ظاہر گھروں میں گوشت بھی موجود ہوتا ہے, کھالوں کا پروسیس بھی چل رہا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے اس کو بھی ہم نے شامل کر لیا. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائے کہ آخری رکعت میں جو فرضوں کی آخری جو رکعتیں ہیں اس کے اندر اگر کوئی سورت ملا لیتا ہے, تو یہ بھی بعض پوچھتے ہیں یار ہماری نماز کا کیا حکم ہوگا؟
ہاں جی, فرض کی جو 3ری اور 4تھی رکعت ہے
جی,
اس میں اختیار ہوتا ہے چاہے سورہ فاتحہ پڑھ لے,
جی جی,
چاہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے,
ٹھیک ہے,
اور چاہے خاموش رہے. بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے,
ٹھیک,
یا سبحان اللہ کہے, خاموش نہ رہے, مگر تینوں ہی صورتوں کی اس کو اجازت ہے. ہاں, اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد اگرچہ جان بوجھ کر اس نے 7 سورت ملا لی, تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی, نماز میں کچھ فرق نہیں پڑے گا, سجدہ صحو بھی لازم نہیں ہوگا. منفرد کے لیے, یعنی جو تنہا نماز پڑھتا ہے, اس کے لیے تو بلکہ افضل ہے کہ وہ 3ری اور 4تھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے.
صحیح.
اور امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے.
صحیح. یعنی جو جن کی جماعت نکل گئی وہ الگ سے نماز پڑھ لیں
جی,
تو اگر وہ چاروں کی چاروں رکعتیں بھری بھی پڑھ لیں
جی,
تو مطلب
نماز ہو جائے.
اچھا, یہ
جی افضل ہے,
زیادہ قرآن پڑھیں گے اس کے
جی افضل ہے.
ٹھیک. لیکن یہاں اختیار تھا سنتوں اور نوافل میں بھی اختیار ہے یا
نہیں؟ سنن, نوافل, وتر, ان میں اختیار نہیں,
اس میں لازمی,
ان میں تمام جو رکعتیں ہیں وہ بھری بھی پڑھنی ہے, یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملائے گا.
ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, نماز اور اس سے متعلق جو عوامی غلط فہمیاں ہیں اس پر ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. آئیے آپ کی کالز مزید جو آئی ہیں.
مفتی صاحب, محمد اسماعیل ہند سے عرض کر رہا ہوں, پوچھنا یہ ہے کہ اگر طبیعت ناساز ہے اور زیادہ دیر تک نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, تو کیا صرف فرض ادا کر سکتے ہیں, باقی سنت موقعہ یا غیر موقعہ یہ سب چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا شرعی رہنمائی ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اگلی کال.
میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے، جو آدمی مسافر جاتا ہے اس کو قبلہ شریف معلوم نہیں ہوتا ہے کس طرف ہے، وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو بعد میں معلوم ہوتا ہے، تو اس وجہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو نماز پڑھی وہ ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنے پڑے گی؟ مزید ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت خراب ہے نا، فرض تو پڑھ لیے، پڑھ لیں گے، لیکن سنتیں جیسے سنت موقعہ ہیں اور یہ اگر چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے.
اچھا، اس میں طاقت سے اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ طاقت سے کیا مراد ہے، کیا طاقت نہیں،
اسے اٹھ نہیں پا رہے.
نماز دیکھیں، نماز میں اسلام نے بہت زیادہ سہولت عطا فرمائی ہے.
ٹھیک ہے،
فرض نماز اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کی کوئی اجازت عطا فرمائی ہے. بیٹھ کر بھی وہ نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو لیٹ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے. اب انہوں نے وہ بیان نہیں کیا کہ کیا کیفیت ہے، تو یہ کیفیت اپنی بیان کریں گے کس طرح کی کیفیت ہے، پھر بتایا جا سکتا ہے. باقی جہاں تک فرائض کا تعلق ہے، سنت موقع کا تعلق ہے، وطر کا تعلق ہے، تو یہ تو پڑھنے لازمی ہیں.
ٹھیک ہے. مسافر جب سفر کرتے ہیں تو قبلے کا تعین اپنی تہیں سے انہوں نے کیا، یعنی تحری کی، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ قبلہ تو کسی اور سم تھا، تو اب نماز کا حکم کیا ہوگا؟
اب انہوں نے جو سوال کیا ہے، انہوں نے تو یہی کہا کہ مسافر نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتا چلا کہ قبلہ دوسری طرف تھا. مسافر پر سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ وہاں جو لوگ موجود ہیں ان سے پوچھ لیں.
صحیح.
کیونکہ عمومی طور پر ہمارے ہاں اس طرح کا سفر کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بتانے والا موجود نہ ہو. کسی سے پوچھ لے، اور کوئی موجود نہیں ہے تو مساجد وغیرہ کو دیکھ لے، اس کے اعتبار سے نماز کی ادائیگی کر لے. پھر وہ بالکل آخری صورت آتی ہے کہ اب کوئی راستہ باقی اس کے پاس نہیں بچا، کوئی شخص موجود نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، چاند ستاروں کے حساب سے یہ دیکھ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اس نے ایسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی، جدھر کو دل کیا منہ کر کے نماز پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں، اب اس پہ لازم ہے کہ اب یہ سوچ بچار کرے گا، اپنے تک کوشش کر کے پھر یہ سمجھے گا کہ ہاں قبلہ اس طرف ہے، اب اس طرف منہ کر کے یہ نماز کی ادائیگی کرے، جہاں اس کا دل جم گیا کہ ہاں قبلہ اسی طرف ہے، اس طرف منہ کر کے نماز کی ادائیگی کرے. اب اس کو بعد میں پتا چلا کہ جس طرف میں نے منہ کر کے نماز پڑھی تھی اس طرف قبلہ نہیں تھا، اس کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک. مزید کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کچھ امام سجدہ صاحب جو کرتے ہیں وہ دونوں طرف اسلام پھیرنے کے بعد کرتے ہیں، اور اکثر امام کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سجدہ صاحب جو کرتے ہیں ایک طرف سلام پھیر کے پھر سجدہ صاحب کرتے ہیں پھر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، تو سجدہ صاحب کیسے کرنا چاہیے؟ ایک طرف سلام پھیر کے کرنا چاہیے یا دونوں طرف سلام پھیر کے کرنا چاہیے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ویسے بات نہیں ہے ہمارے لیے بھی، ہو سکتا ہوتا ہو کہیں
جی ہو سکتا ہے کہیں پہ ایسا ہوتا ہو. بہرحال جان بوجھ کر اگر اس طرح سے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے تو وہ تو نماز سے نکل جائیں گے.
ٹھیک.
جب نماز سے نکل جائیں گے تو ایسی صورت میں وہ جو سجدہ صاحب تھا وہ رہ جائے گا.
صحیح.
جب سجدہ صاحب رہ جائے گا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور صحیح طریقہ کار وہی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا جائے گا پھر سجدہ صاحب کیا جائے گا، یعنی جو دو سجدے ہیں وہ کیے جائیں گے اور پھر نماز کو کمپلیٹ کیا جائے گا.
ٹھیک. مزید کون؟
میرا سوال یہ ہے کہ بغیر داڑھی کے امام جو نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، جس کی داڑھی نہ ہو؟ تو یہ مسئلہ ہے پوچھنے کا.
اچھا، یہ میں عرض کروں گا، یہ سوال تو چلے ہے ہمارے پاس کہ بغیر امام ایسا جس کی داڑھی نہیں، عموماً فیکٹریوں میں کمپنیوں کے اندر جن لوگوں کا نماز کا ذہن ہوتا ہے تو وہ جیسے چار پانچ ہیں تو وہ ایک کو امام بنا لیتے ہیں، اس میں شرائط نہیں دیکھتے وہ، تو کیا فرمائیں؟
دیکھیے، شریعت کے کچھ اصول و ضوابط ہیں.
جی،
کسی شخص کو شرعی طور پر آپ نے کوئی عہدہ دینا ہے، شرعی طور پر آپ نے اس کو کوئی منصب دینا ہے، تو اس کی شرائط ہیں.
صحیح.
جیسے اب کسی شخص کو آپ نے امام بنانا ہے تو اس کی شرائط ہیں. ایک تو یہی داڑھی والی شرط ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرات کی شرط بھی ہے کہ اس کی قرات بھی درست ہونی چاہیے.
صحیح.
اس کے ساتھ ساتھ وہ معذور شرعی نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے، عاقل بالغ ہو، یہ بھی ضروری ہے.
صحیح.
تو جتنی شرائط امام کے لیے بیان کی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری شرائط کا پایا جانا ضروری ہے.
صحیح.
وہ شرائط تمام کی تمام پائی جائیں گی پھر اس کو امام بنا سکیں گے. ایسا شخص جو داڑھی نہیں رکھتا یا ایک مشت سے کم کر لیتا ہے.
صحیح.
تو یہ فسق اعلانیہ ہے، تو جو شخص فسق اعلانیہ کرتا ہے اس کو نماز کی امامت جیسا اعلیٰ منصب عطا نہیں کیا جا سکتا.
صحیح.
تو اگر فیکٹری میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی شرائط جس میں پائی جاتی ہیں وہ شخص موجود نہیں ہے اور وہاں قریب میں کوئی مسجد بھی موجود نہیں ہے جہاں جانا ان پہ واجب ہو لازم ہو
صحیح.
تو پھر یہ اپنی الگ الگ نماز کی ادائیگی ہی کریں گے.
اچھا یہاں پر وہ اصول نہیں لگے گا جیسے بعض بنا لیتے ہیں کہ ہم سب ہیں ایک جیسے تو ہم میں سے ایک اگر امام بن جائے.
نہیں یہ اصول نہیں لگے گا.
صحیح.
یہ اصول اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو دینی معاملات ہیں دینی جی. معاملات کے اندر ہمارے ہاں کوتاہی کر دی جاتی ہے.
صحیح.
دینی معاملات میں کوتاہی موجود ہے, جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں کوتاہی موجود نہیں ہے.
صحیح.
دنیاوی معاملات میں جس کو کوئی عہدہ دینا ہے اور ہم نے اس کو عہدہ دینا ہے اور ہم اس کے ماتحت ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہاں یہ واقعتاً ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. بلکہ دنیاوی معاملے میں تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر ہم سے زیادہ قابل بھی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس سے زیادہ قابل ہیں.
صحیح.
اور دینی معاملے میں جو شخص قابل نہیں ہے اس کو آگے کھڑا کر دیا جائے تو ایسا قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایسا نہیں ہے, یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جیسے مقتدی ہوں ویسا ہی امام ہو.
صحیح.
اور نمازیں پڑھتے رہیں, ایسی کوئی صورت نہیں ہے. امام جو ہے وہ امامت کے لائق ہونا چاہیے چاہے پیچھے جیسے ہی مقتدی کیوں نہ ہو.
صحیح.
امام امامت کے لائق ہے تو پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں چاہے ان کی داڑھی ہو چاہے داڑھی نہ ہو, چاہے انہوں نے امامہ پہنا ہوا ہے چاہے انہوں نے امامہ نہیں پہنا ہوا, امام امامت کے لائق ہے تو نماز ہو جائے گی.
ویسے مدی چل کے ناظرین دنیاوی طور پر کئی مثالیں اس حوالے سے دی جا سکتی ہیں, عقلی یعنی جو عقل میں آنے والی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا یہ سلسلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس سلسلے کی ایک پوری ٹیم ہے جو اس سلسلے کو کر رہی ہوگی. کیا ہم کسی چلتے پھرتے کو کیمرہ دے دیں گے کہ بھائی آپ یہ کیمرہ لیں اور مطلب سلسلہ کریں تو کیا وہ کر لے گا؟ مثال ہے. تو جب دنیاوی طور پر اسی طرح اکاؤنٹنٹ کی ایک سیٹ ہے جہاں وہ پوری کمپنی کا حساب جو ہے مینٹین رکھتا ہے, تو کیا کسی چلتے پھرتے کو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ اس سیٹ پر بیٹھ جائیں اور یہ اکاؤنٹ جو ہے کمپنی کا مینیج کریں؟ تو کر لیں گے وہ. تو وہاں مطلب ہماری عقل بھی کام کرتی ہے اور وہاں ہم اس کو یہ چیزیں نہیں دیتے, لیکن جب بات آتی ہے دین کی, نماز کی, روزے کی, کسی چیز کی, تو چلتے پھرتے یار آپ نماز پڑھا دیں, یار افطار کا وقت ہو گیا افطار کر لیں, وہاں بڑی بے احتیاطی ہم کرتے ہیں. اور دنیاوی معاملات کے اندر ہم مطلب کتنی وہ احتیاطیں کرتے ہیں, ہوشیاری سے کام لیتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ ہمارا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاں جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر بڑی احتیاطیں کرتے ہیں, چلتے پھرتے کو ہم کوئی اس طرح کا کام نہیں دیتے, تو امامت کا اتنا اہم منصب جو بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وہ ہر کسی کو دے دیا جاتا ہے. مزید کالس ہیں ہمارے پاس.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی امام صاحب نماز کی حالت میں اپنے پیروں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ نہ لگائیں تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
مان لیا کہ میں ایک پلاٹ لے رہا ہوں قسطوں پہ, اس کا ایک سال بعد مجھے پوزیشن ملے گی اور دو سال بعد وہ میرے نام ہوگا پلاٹ, کیا ایسے پلاٹ پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ وہ نیت یہ نہیں ہے میری کہ میں پلاٹ لوں گا اور اسے بیچ دوں گا پھر لوں, لیکن اس کو حسب ضرورت رکھ لیا ہے, جب کبھی ضرورت پڑے گی اگر بیچنا ہوگا تو میں اس کو بیچ ڈالوں گا, تو کیا ایسے پلاٹ پہ زکوٰۃ لگ جائے؟ اگر لگے گی تو کب لگے گی, جب میری پوزیشن میں ہوگا یا جب میری ملکیت میں ہوگا, یا کب مطلب زکوٰۃ لگے گی وہ؟ میں
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی حضور کیا فرمائیں گے کہ پہلے تو یہ کہ امام ایسا ہے جس کی بقول ان کے تین تین انگلیوں کا پیٹ نہیں لگ رہا سجدے میں.
اصل میں ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام کو کبھی سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا یا کبھی امام کو اپنے نوافل وغیرہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور امام سے کوتاہی ہوئی اور اس نے انگلیاں اس کی نہ لگیں جو کہ ضروری ہیں.
ٹھیک.
تو اب یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ امام فرض بھی ایسے ہی پڑھاتا ہوگا.
صحیح.
یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. ہاں واقعتاً اگر یہ حقیقی بات ہے تو پھر مسئلہ الگ ہے.
ٹھیک.
کیونکہ جب نماز کی ادائیگی کی جائے گی تو سجدے میں تین تین انگلیاں دونوں پاؤں کی لگنا یعنی ان کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے.
صحیح.
اگر یہ واجب چھوٹے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا, مگر یہ ہے کہ اس پہ غور کر لینا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بس ایسے ہی گمان کیا ہوا ہے اور خود بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں, دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ امام صاحب اس طرح کرتے ہیں, میں نے سنتوں میں پڑھتے ہوئے ایسے دیکھا تھا.
صحیح.
تو واقعتاً اگر ایسا ہے تو پھر جو ہے وہ سمجھانے کی یا مسئلہ وغیرہ پوچھ کر کسی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی جائے, مگر یہ کہ حقیقت میں اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے پھر نماز مکروہ ہوگی.
ٹھیک. ایک پلاٹ لیا ہے جس کا ان کے جو نام ہوگا وہ دو سال کے بعد ہوگا پراپر, اب اس میں زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ لیکن خریدتے وقت وہ بیچنے کی تجارت
بیچنے کی نہیں کا ارادہ نہیں تھا. یہ تو خیر جب خریدتے وقت بیچنے کا ارادہ نہیں تھا تو زکوٰۃ تو اس پہ لازم نہیں ہوگی. اب جہاں تک انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر زکوٰۃ لازم ہوتی تو کب سے لازم ہوتی،
ٹھیک،
تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں،
صحیح،
تو جب قسطوں پر ہم نے کوئی چیز خریدی ہے تو سامنے والا ہماری اس چیز کو روک نہیں سکتا،
صحیح،
کیونکہ ہماری خرید و فروخت ہوئی ہی قسطوں پر ہے،
ٹھیک ہے،
کہ ہم ہر مہینے بعد ہر چھ مہینے بعد اتنی اتنی رقم آپ کو دیں گے، وہ چیز ہم نے خرید لی، تو اب وہ اس کو روک نہیں سکتا، مگر یہ کہ دنیاوی طور پر ایسے اصول و ضوابط بنے ہوئے ہیں، تو اگر انہوں نے بیچنے کے ارادے سے لیا ہوتا اور بیچنے کا ارادہ اب تک موجود ہوتا تو ان پہ لازم تھا کہ جب سے انہوں نے خریدا ہے اس وقت سے ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔
جزاک اللہ مفتی صاحب، ابھی محمد اسماعیل ہند سے عرض کر رہا ہوں، طبیعت ایسی ہے کہ زیادہ دیر کھڑنا مشکل ہے اور رکو اور سجود کرنے میں کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اس طرح سے قیام کرنا ضروری ہے نماز میں، تو قیام زیادہ دیر ہو نہیں سکتا ہے اور رکو اور سجود کرنے میں کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو اس حالت میں نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی؟ بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے، اور اگر نماز بیٹھ کر پڑھی جائے گی تو کیا یہ سب نمازیں صحت یاب ہونے کے بعد میں پھر سے ادا فرمائیں گے؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی ارشاد فرمائیں۔
جی،
سب سے پہلے تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے متعلق، کرسی پر نماز کی ادائیگی کے متعلق، وہ لے لیں، اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، اس میں مجھے تکلیف ہوتی ہے،
صحیح،
اب اگر رکوع سجدہ کرنے میں ان کو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہے،
صحیح،
یا رکوع سجدہ کریں گے تو ان کا جو مرض ہے وہ مرض ان کا مزید بڑھتا رہے گا،
صحیح،
تو ایسی صورت میں یہ کرسی پہ بیٹھ کے اشارے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں،
صحیح،
اور اگر ان کو یہ والی تکلیف یوں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں پھر یہ رکوع میں جاتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں اور زمین پر آسانی سے اس صورت میں سجدہ بھی کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پہ لازم ہوگا کہ یہ بیٹھ کر نماز ادا کریں،
صحیح،
اور زمین پر سجدہ کر کے نماز کی ادائیگی کریں۔
حدیث شریف کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔